السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. وعلى كل من هو محبوب صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين. والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، بصير بالعباد. معزز قابل صد احترام سادات کرام، مشائخ عظام، علماء ملت اسلامیہ، رونق اسٹیج، معززین، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر، محبوب رب داور، حضور احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۂ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں،
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور کسی عاشق صادق نے حضور غریب نواز کی بارگاہ عالیہ میں اس طرح نظر عقیدت کو پیش کیا، ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. یہ مکہ مسجد کا سہم ضرور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کا آنگن ہے جس میں ہم اور آپ عقیدت و محبت کے پھول لے کر غریب نواز کی بارگاہ عالیہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس محفل مبارکہ میں تشریف لا کر اپنے آقاؤں کا، اپنے محبوبوں کا، اپنے پیاروں کا ذکر سنا اور سن رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ایسی محفلیں ہم کو بار بار نصیب فرمائے. عزیزان محترم، ایسی محفلوں کے منعقد کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، من جملہ اسباب کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان آقاؤں کی نظر کرم ہم چاہتے ہیں، ان آقاؤں کی نظر کرم ہم چاہتے ہیں. اور ہمارا ایقان ہے، ہمارا ایمان اور وجدان ہے کہ اللہ کا ولی دنیا کے کسی مقام پر ہو اور آپ نے اللہ کے اس ولی کو دل کی گہرائیوں سے اگر یاد کیا ہے تو قسم وحدہ لا شریک کی وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یاد کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کی دل کی فریاد سنتے ہیں اور اس کی کرم فرمائی کرتے ہیں. محترم بزرگوں، عزیز سامعین کرام، میرے پیر، پیروں کے پیر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی المولا تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اللہ، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو خوف مت کر، اے میرے مرید تو کبھی خوف نہ کر، کیونکہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، اور اس رب قدیر نے مجھے یہ طاقتیں عطا کی ہیں، مجھے یہ تصرفات عطا کیے ہیں، مجھے یہ اختیارات عطا کیے ہیں کہ اے میرے مرید، اگر تم مشرق کے کنارے پر کھڑا ہو اور اگر میں مغرب کے کنارے پر کھڑا ہوں اور اگر تم مجھے یاد کر لے، تو میری دستگیری حاصل کرنا چاہے تو میں اپنا ہاتھ بڑھا کر تیری دستگیری کر لیتا ہوں، تیری مدد کرتا ہوں، اور کیونکہ میرا پروردگار مجھے اختیارات عطا فرمایا ہے، میرا رب مجھے تصرفات کا مالک و مختار بنایا ہے. اللہ اللہ، یہ خالق کل کی یقیناً احسان، احسان مندیاں احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جو اپنے ولیوں پر اس نے فرمایا، اپنے صدیقوں پر فرمایا، اپنے محبوبین پر فرمایا، نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت پر فرمایا. اسی لیے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام یافتہ حضرات کے راستے پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں. تو نظر کرم یہاں بھی ہوگی بھائی، نظر کرم تو یہاں ہو رہی ہے، اور جب محشر کا میدان ہوگا تو وہاں رسول کا دامن رحمت ہوگا، وہاں رسول کا دامن رحمت ہوگا، اور اس دامن رحمت میں ہم غلامان محمد رسول اللہ، ہم غلامان آل رسول اللہ، ہم غلامان سادات کرام، ہم غلامان اوس و خواجہ اپنے پیارے آقا کی مبارک دامن رحمت کے سائے میں جگہ پائیں گے، اور آقا ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت کے سائے میں سایہ عطا فرمائیں گے، ہم گناہگاروں کو اپنی دامن کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو آج کا دور سائنٹیفک دور ہے، آج کا دور سائنٹیفک دور ہے، خصوصاً نوجوان نسل یہ سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ مولانا آپ جو فرما رہے ہیں کہ نبی کے دامن میں ہم کو جگہ ملے گی، نبی ہم کو اپنے دامن میں جگہ عطا فرمائیں گے، ہم نبی کے دامن رحمت کے سائے میں چھپیں گے، کب؟ قیامت کے میدان میں، جبکہ سوا نیزے کی بلندی پر سورج چمک رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، الاتش کی صدایں بلند ہو رہی ہوگی، ماں اپنے اکلوتے بچے کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بھول جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تک کہ عام تو عام ہے، خواص یعنی انبیاء اور مرسلین کی زبانوں پر بھی یہی نعرہ ہوگا، اللہم ربنا نفسی نفسی، اللہم ربنا نفسی نفسی۔ لیکن ایک ذات ہوگی محشر کے میدان میں جو اپنے آپ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے جن کی زبان پاک پر نفسی نفسی نہیں ہوگا بلکہ امتی امتی ہوگا، امتی امتی ہوگا۔ سرکار کے دامن رحمت میں ہم چھپیں گے، جگہ پائیں گے۔ جس کا عقیدہ اس دنیا میں ایسا ہوگا، جو ان باتوں پر یقین رکھتا ہوگا، یقیناً اسی کو وہاں دامن رحمت نصیب ہوگا، اور جو یہاں بدعقیدگی کا شکار ہوگا، رسول کے دامن کا فیض ناپنا چاہے گا، تو یقیناً وہ محشر کے میدان میں محروم رہے گا۔ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، مولانا نبی کا دامن کتنا میٹر لمبا ہے، کتنا میٹر چوڑا ہے، کتنے لوگ اس میں چھپیں گے، کتنے لوگ اس کے اندر پناہ پا سکیں گے، کتنا لمبا چوڑا نبی کا دامن ہے۔ ارے ایک دو آدمی چھپیں گے نبی کے دامن میں، دس پندرہ چھپیں گے نبی کے دامن میں، لیکن آپ کی امت تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں ہے۔ کیا یہ سب چھپ پائیں گے؟ تو میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے، ارے نادان، رسول کا دامن ناپنا چاہتا ہے، رسول کا دامن توڑنا چاہتا ہے، نبی کی حیثیت کو تو جانچنا چاہتا ہے۔ ارے تو اپنی حیثیت کو پہلے دیکھ، اور اے نادان، ہوش کی آنکھیں کھول کر یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بسا لے کہ نبی کا دامن ناپنے سے پہلے میرے خواجہ کا پیالہ پہلے ناپ لے، میرے خواجہ کا پیالہ پہلے ناپ لے۔ جانتے ہیں نا آپ، جب حضور سیدنا خواجہ خواجگان عطائے رسول نائب مصطفیٰ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند علیہ الرحمت و رضوان کی عمر شریف 8 یا 12 سال کی تھی، اپنے ورثے میں ملے باغیچے میں جو انگور کا باغ تھا، پانی سیراب کر رہے تھے۔ ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، وہ تشریف لے آئے۔ دیکھا چہرے کو، چہرہ چمک رہا تھا، پیشانی کو دیکھا، سعادت مندی کا ظہور تھا۔ کہا، فرزن، یہ باغ کو کیا کر رہے ہو؟ کہا، حضور، باغ کو پانی سیراب کر رہا ہوں۔ کہا، ہے بچے، اے فرزند دل بند، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ کہا، کیا کام لینے والا ہے مجھ سے؟ کہا، تو یہ انگور کے باغ کو پانی سیراب کرنے والا نہ بن، بلکہ چمنستان مصطفیٰ کو سیراب کرنے والا بن، دین اسلام کی آبیاری کر۔ اپنی جھولی سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اللہ کے اس ولی حضرت ابراہیم علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے منہ میں ڈال کر چبایا، پھر اپنا جھوٹا نوالا حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں رکھا۔ جب غریب نواز نے اللہ کے اس مقدس ولی کا نوالا تناول فرمایا، قسم وحدہ لا شریک کی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے، اور آپ کی دلی کی دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ غریب نواز کے نگاہوں سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور آپ حقائق کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ دنیا سے دل اڑ جاتا ہے، باغ بغیچے سے دل اڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس باغ کو فوراً بیچ دیا جو اپنے باپ کے ورثے میں ملا تھا، حضرت خواجہ غیاث الدین نے آپ کو ورثے میں عطا کیا تھا، اپنے خاندانی باغ کو بیچ دیا، جو رقم ملی تھی اس رقم کو دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دیا، اولیاء اللہ کی خدمت میں صرف کر دیا، اور آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں دیوانہ وار باہر نکل پڑے، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات حضرت سیدنا خواجہ خاجگان خواجہ عثمان ہارون علیہ رحمت و رضوان سے ہوتی ہے. آپ نے اپنے ارادت کے سلسلے میں داخل فرمایا، مرید بنایا، اور مرید بنانے کے بعد کئی دن تک اپنی صحبت با فیض سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا. غریب نواز جب اپنے پیر و مرشد سے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارون کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو سہنے کعبہ میں جب مرشد اور مرید دونوں پہنچے تو مرشد کی زبان پاک سے یہ دعا نکلتی ہے، اے اللہ یہ معین الدین میرا مرید ہے، مولا اسے قبول فرما. آواز آئی، اے عثمان ہارون ہم نے تمہارے مرید معین الدین کو قبول کیا. اور مزید ارشاد ربانی یہ ہوا، اے عثمان ہارون ہم صرف تمہارے مرید ہی کو نہیں بلکہ تمہارے مرید کے قیامت تک جتنے مریدی میں داخل ہوں گے ان سب کو ہم نے قبول کیا. اللہ اللہ، پیر ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا. اللہ اللہ، ایک پیر وہ بھی ہے. دیکھو دنیا میں بہت کم ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، یوں تو عموماً مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے، مرید اپنے شیخ کامل پر ناز کرتا ہے کہ میرا مرید بے مثال مرید ہے، میرا پیر بے مثال، میرا شیخ بے مثال. مرید ناز کرتا ہے اپنے پیر پر، لیکن یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے. یہاں پیر اپنے مرید پر ناز فرما رہے ہیں. ایک واقعہ تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ غریب نواز اپنے مرید صادق کو ساتھ لے کر فرماتے ہیں، اللہ یہ میرا مرید ہے، مولا اسے قبول فرما لے. آواز آئی، قبول کر لیا، اسے بھی قبول کیا، ان کے سلسلے سے جتنے لوگ قیامت تک وابستہ ہوں گے ان سب کو قبول کیا. اور ایک پیر مرید کا واقعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے، ذہن کو حاضر رکھیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو عرض کروں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وہ پیر جو اپنے مرید پر ناز کرتا ہے، یہ واقعہ تو آپ نے سنا، ایک واقعہ اور سن لو. ماہرہ کی سرزمین ہے، ماہرہ کی سرزمین ہے، سیدنا سرکار سید آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کامل ہیں، اور اس پیر کامل کی بارگاہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت دریائے رحمت آقا نعمت امام احمد رضا خان فاضل عجم عرب علیہ رحمت و رضوان مرید بننے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مرید ہونے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ. شیخ کامل نے مرید بنایا اور اسی وقت اپنے سینے سے لگایا اپنے مرید کو، اور جو کچھ فیض عطا کرنا تھا اپنے مرید صادق کو عطا کیا. اور عزیزان ملت، جب پیر نے اپنے مرید کو سلسلہ بیعت میں داخل کیا، مرید بنا لیا، سینے سے سینہ لگایا، فیض عطا کیا، اور اسی وقت خرقہ بھی عطا فرما دیا، خلافت بھی عطا فرما دی. عمر صرف بارہ سال ہے، اور اسی کم عمری میں پیر کامل نے اتنی مہربانی فرمائی کہ حضور سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت کو مرید بھی کیا، خرقہ خلافت بھی عطا کیا، اجازت بھی عطا فرما دی. دوسرے اور مریدین جو زمانے سے اس سرکار ماہرہ کی بارگاہ میں ایک زمانے سے اپنی قسمت کی یاوری کا انتظار کر رہے تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا، ارے یہ کیا بات ہوئی، ایک چھوٹا سا کمسن بچہ آیا، حضرت نے مرید بھی بنایا، خلافت بھی دے دی، خرقہ بھی عطا کر دیا، فیضان سے مالا مال بھی کر دیا، ہم اتنے برسوں سے یہاں پڑے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم پر یہ فیض جاری نہیں ہوا، معاملہ کیا ہے؟ دل میں یہ سوچنا ہی تھا سرکار سیدنا علی رسول علیہ الرحمت و رضوان ان مریدوں کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ اللہ والوں کی نظر دلوں پر ہوتی ہے. اسی لیے بزرگان دین نے ہمیں یہ مشورہ دیا، یہ نصیحت سمجھائی کہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جاؤ تو دلوں کو سدھار کر جاؤ، کیونکہ اولیاء اللہ کی نظریں دلوں پر ہوتی ہیں، اور علماء کی محفل میں آؤ تو زبان سنبھال کر آؤ، کیونکہ علماء زبان سے نکلنے والے لفظ کو دیکھتے ہیں، کیا نکل رہا ہے اس کی زبان سے. شرعی قوانین نافذ کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے، غلط جملہ، کفریہ جملہ اگر زبان سے سرزد ہو جائے تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے اور اس کی شرعی سزا مقرر کر دی جاتی ہے. قصہ مختصر ہے، علماء زبان کو دیکھتے ہیں، اولیاء دلوں کو دیکھتے ہیں. حضرت نے اپنے مریدین کی دلی کیفیت کو جان لیا اور مسکرا کر فرمایا، اے میرے مریدوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ننھا کم سن بچہ اس قابل نہیں تھا کہ میں نے اسے مرید بنایا، خرقہ دیا، خلافت دے دی، سب کچھ دے دیا؟ ارے احمد رضا کی مثال تو یوں سمجھو جیسے چراغ، لیمپ، شمع، جس میں تیل بھی ہے، بتی بھی ہے، حباب بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، کمپلیٹ چراغ ہے. فرماتے ہیں سیدنا سرکار علیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ کہ احمد رضا ایک چراغ کی طرح تھا، تیل تھا، بتی تھی، حباب تھا، سب کچھ تھا. اسے جلانے کی دیر تھی، میں نے سینے سے سینہ لگایا اور اس چراغ کو میں نے روشن کر دیا.
اللہ، اور فرماتے ہیں پلٹ کر، اے میرے مریدوں سن لو، یہ میرا مرید ایسا مرید ہے احمد رضا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب پروردگار عالم مجھ سے سوال فرمائے کہ یا آلِ رسول تم دنیا سے میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو، تو آلِ رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر پیش کروں گا اور کہوں گا، مولا تیری دنیا سے احمد رضا کو لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں. اللہ، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن پر تیر ناس فرما رہے ہیں، تیر ناس فرما رہے ہیں، ایسے مرید بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک غریب نواز کی ذات پاک نظر آ رہی ہے، ایک اعلیٰ حضرت کی ذات نظر آ رہی ہے، اور بھی بزرگان دین ہوں گے جو میری معلومات میں نہیں ہوں گے، میری معلومات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ہم ایسے دامن سے وابستہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. پروردگار عالم ہم کو بزرگان دین کے دامن کرم سے وابستہ رکھے اور ان کی عقیدت و محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں ہمیشہ روشن رکھے. تو بات پھر آ جائیے اسی طرف لوٹ کر، نبی کا دامن نہ اپنے چلا تھا کہ نبی کا دامن کتنے میٹر لمبا، کتنے میٹر چوڑا، کتنے لوگ چھپیں گے نبی کے دامن میں؟ تو میں نے کہا پلٹ کر، نادان، نبی کے دامن کو ناپنے سے پہلے خواجہ کے پیالے کی حقیقت کو سمجھ لے. کہا کیا مطلب؟ ارے مطلب یہ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر چمن مصطفیٰ کو آباد کرنے کے لیے آئے، شمع اسلام کو جلانے کے لیے آئے، نور ایمانی کو جگمگانے کے لیے آئے، بندگان خدا کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے آئے، تو پھر تیری راج جس کی اس وقت حکومت تھی، اللہ والوں کی اس مقدس جماعت کو دیکھ کر پہرے بٹھا دیے، طرح طرح کی تکلیفیں دی، جس طرح یزیدیوں نے امام حسین پر نہر فرات کا پانی بند کیا تھا، پھر تیری راج نے میرے خواجہ غریب نواز پر انا ساگر کا پانی بند کیا تھا، کہا معین الدین انا ساگر کا پانی سب پی سکتے ہیں لیکن تمہارے لیے نہیں، بند کرنا چاہا. میرے غریب نواز نے اپنے مرید کو حکم فرمایا، جا یہ خواجہ کا پیالہ ہے، لے جا، انا ساگر کا پانی بھر لیا. مرید گیا، پیالے کو انا ساگر میں ڈالا، پانی کو بھر لیا، تالاب پورا سوکھ گیا، ایک قطرہ پانی کا باقی نہ رہا تالاب میں، چھوٹے سے کٹورے میں پورے تالاب کا پانی سمٹ کر آ گیا، تالاب خشک ہو گیا. مخلوق پریشان ہو گئی، چلے تھے غریب نواز پر پانی بند کرنے کے لیے، لیکن اب خود تڑپنے لگے، مچلنے لگے، پیاس سے بےقرار ہونے لگے. آئے غریب نواز کی بارگاہ میں، کہنے لگے، حضور آپ تو رسول پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں، آپ کے اخلاق تو نہایت بلند ہیں، حضور یہ کیسی بات ہے
کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رعایا بھوکی مر رہی ہے، جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جانوروں کو بھوکا مارا جائے؟ کیا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو تڑپتا بلکتا ہوا دیکھا جائے؟ اے غریب نواز، کرپا کیجئے، ہم سے خطا ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہمیں سیراب کر دیجئے آقا۔ تو غریب نواز نے اپنے پیالے کے پانی کو واپس ڈالنے کا حکم فرمایا مرید کو، مرید لے کر گیا واپس پانی، جب ڈالا پیالے کا تو قسم خدا کی جس طرح تالاب پہلے جیسا بھرا تھا دوبارہ ویسے ہی لبریز ہو گیا۔ تو مجھے کہنے دو، خواجہ کے پیالہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے، بظاہر دیکھنے میں مختصر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے اس پیالے میں اتنی وسعتیں عطا فرمائی ہے کہ انا ساگر کا پانی سمٹ کر جب آ سکتا ہے تو میرے نبی کے دامن رحمت میں کتنی وسعتیں عطا فرمائی ہوگی۔
بزرگ اور دوستو، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ ہی کے اس سرزمین کا رہنے والا ایک ادنا سا باشندہ ہوں، میں سادات کرام کا غلام ہوں، یقیناً سادات ہمارے آقا ہیں، یقیناً آقا ہے، کیونکہ وہ آل رسول ہیں، وہ رسول کی نسل پاک سے ان کا تعلق ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اعلی حضرت فرما رہے ہیں، عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا۔ ہمارا ایمان اور یقین تو یہی ہے، الحمدللہ اسی عقیدہ حق پر ہم قائم ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رکھے۔ بزرگ اور دوستو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی اس کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے، اے حبیب تم فرما دو کہ میں تم سے دنیا کا اجر نہیں مانتا، دولت نہیں مانتا، تخت و تاج نہیں مانتا، میں نے دین اسلام کو جو پہنچایا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے تم کو میں نے جو باخبر کیا ہے، اسلام کی تعلیمات سے تمہیں روشنی عطا کی ہے، اس کے عوض میں تم سے میں دنیا کی اجرت نہیں مانگتا، دنیا کی دولت نہیں مانگتا۔ ہاں ہاں اے حبیب تم فرما دو، الا المودت فی القربا، اگر میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو میرے اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں، اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ کسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہر مسلمان مرد مومن پر، ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان بوڑھے جوان پر، ہر مسلمان بچے بچے پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ رسول سے جہاں محبت کرتا ہے وہی رسول کی آل پاک سے محبت کرے، جہاں رسول کی عقیدت دل میں رکھتا ہے وہی رسول کی آل پاک سے عقیدت رکھے، جہاں وہ رسول کی آل سے محبت کرتا ہے وہی خلفائے راشدین سے محبت کرے، صحابہ کرام سے محبت کرے، غوث و حاجہ سے محبت کرے، اولیاء اللہ سے محبت کرے، اپنے پیر کامل سے محبت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر حق قائم رکھے۔ عزیزان ملت، بات بہت طویل ہو جائے گی، مختصر کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اکابر علماء جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے یہاں جلوہ افروز ہیں، ان کے نورانی خطابات کل بھی آپ نے سنے تھے، انشاءاللہ آج بھی آپ سنیں گے۔ آج کی رات پوری بولو غریب نواز کے نام پر قربان کرنے آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جب تک ہمارے ان علماء کی بھرپور تقریریں ہم نہیں سن لیں گے اس وقت کیا یہاں سے ہم غریب نواز کرم فرما دیجیے ہم غلاموں پر سرکار۔ بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، ایک آخری پیغام دے کر میں گزرنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو خصوصاً۔ ابھی میرے ایک نوجوان بھائی نے نعرہ لگایا تھا، دینی تعلیم زندہ باد، دینی تعلیم زندہ باد، بڑا پیارا نعرہ دیا، بہت اچھا نعرہ لگایا۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی پکار ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت دینی تعلیمات حاصل کرے، دینی تعلیمات سیکھے، کیونکہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کو سیکھنا فرض قرار دیا ہے، ارشاد رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، صریح حکم موجود ہے حدیث پاک سے، یہ ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے. آج جا بجا جہاں ہم کو دینی مدارس کا ایک جال بچھا ہوا نظر آتا ہے، یہ خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ دینی تعلیم ہر جگہ ہو، ہر مسجد میں ہو، ہر گلی کوچے میں ہو، گھر گھر میں دینی تعلیم ہو، ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا سماج دینی تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے. کیونکہ بھائی میرے آقا فرماتے علم روشنی ہے، علم روشنی ہے. جس طرح رات کا مسافر بغیر روشنی کے راستہ نہیں چل سکتا، اسی طرح جب تک تمہارے پاس علم قرآن کی روشنی نہ ہو، علم مصطفیٰ کی روشنی نہ ہو، اس وقت تک تم آخرت کا سفر کا راستہ نہیں چل سکتے. یہ علم کی روشنی حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو علم دین کی روشنی عطا فرماتے ہیں. صرف آمین کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ کچھ جد و جہد بھی ہم کو کرنا ہوگا، ہمیں کچھ کوشش بھی کرنی ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی، وقت کی قربانی دینی ہوگی، اپنے آرام کو قربان کرنا ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں، جو مرد مومن چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے دینے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ وقت آنے پر وہ بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے. جو چھوٹی قربانی نہ دے سکے، وہ وقت آنے پر بڑی قربانی بھی نہیں دے سکتا. آج سب سے بڑا مسئلہ وقت کا ہے، ٹائم کا ہے. آج لوگ اتنے بزی ہیں، مصروف ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، وی سی آر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، دنیاوی شغف میں مشغول رہنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن علم قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، علم مصطفیٰ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دنیاوی الحمدللہ. یہ دیکھیے ہمارے آل رسول حضرت علامہ مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری صاحب تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، غوث پاک کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، سادات کرام کا دامن. سبحان اللہ، حدیثان مقدس، سادات کرام کا دامن. سبحان اللہ، حدیثان مقدس.
غریب نواز
کرم فرما دیجیے ہم غلاموں پر سرکار، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، ایک آخری پیغام دے کر میں گزرنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو خصوصا. ابھی میرے ایک نوجوان بھائی نے نعرہ لگایا تھا، دینی تعلیم زندہ باد، دینی تعلیم زندہ باد. بڑا پیارا نعرہ دیا، بہت اچھا نعرہ لگایا. وقت کی ضرورت ہے، وقت کی پکار ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت دینی تعلیمات حاصل کرے، دینی تعلیمات سیکھے. کیونکہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کو سیکھنا فرض قرار دیا ہے. ارشاد رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے. صحیح حکم موجود ہے حدیث پاک سے، یہ ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے. آج جا بجا جہاں ہم کو دینی مدارس کا ایک جال بچھا ہوا نظر آتا ہے، یہ خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ دینی تعلیم ہر جگہ ہو، ہر مسجد میں ہو، ہر گلی کوچے میں ہو، گھر گھر میں دینی تعلیم ہو، ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا سماج دینی تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے. کیونکہ بھائی میرے آقا فرماتے ہیں علم روشنی ہے، علم روشنی ہے. جس طرح رات کا مسافر بغیر روشنی کے راستہ نہیں چل سکتا، اسی طرح جب تک تمہارے پاس علم قرآن کی روشنی نہ ہو، علم مصطفیٰ کی روشنی نہ ہو، اس وقت تک تم آخرت کا سفر کا راستہ نہیں چل سکتے. یہ علم کی روشنی حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو علم دین کی روشنی عطا فرماتے ہیں. صرف آمین کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ کچھ جد و جہد بھی ہم کو کرنا ہوگا، ہمیں کچھ کوشش بھی کرنی ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی، وقت کی قربانی دینی ہوگی، اپنے آرام کو قربان کرنا ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں، جو مرد مومن چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے دینے کا عادی ہو جاتا ہے، وقت آنے پر وہ بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے. جو چھوٹی قربانی نہ دے سکے، وہ وقت آنے پر بڑی قربانی بھی نہیں دے سکتا. آج سب سے بڑا مسئلہ وقت کا ہے، ٹائم کا ہے. آج لوگ اتنے بزی ہیں، مصروف ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، وی سی آر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، دنیاوی شغف میں مشغول رہنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن علم قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، علم مصطفیٰ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دنیاوی الحمدللہ. یہ دیکھیے ہمارے آل رسول حضرت علامہ مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری صاحب تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، غوث پاک کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، سادات کرام کا دامن، سبحان اللہ. حدیثان مقدم، آج ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. دینی تعلیم اس کا نام نہیں ہے کہ بچے کو آپ قرآن شریف پڑھنا سکھا دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر آپ کا پیارا بچہ اس طرح قرآن کی تلاوت کر دے تو یقیناً آپ مچل جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ میرا بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمانوں، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، قرآن تو دستور عمل ہے، دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، دستور بندگی ہے، شعور زندگی ہے. قرآن یقین یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس ترین کلام ہے کہ کائنات میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئی، نہ صبح قیامت تک آ سکتی ہے. کیونکہ اللہ بے مثال، اللہ بے مثال، اللہ کا کلام بے مثال. جس رسول اعظم پر قرآن نازل کیا وہ رسول اعظم بھی بے مثال. جن غلاموں کے لیے، جس امت کے لیے قرآن بھیجا گیا، یہ غلامان محمد رسول اللہ بھی الحمدللہ. خدا کا بے خدا بے مثال، اپنا کلام بے مثال، بے مثال نبی پر بے مثال غلاموں کے لیے نازل فرمایا ہے. یہ اللہ کا تحفہ ہے، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو. علماء کی صحبت میں، مشائخ کرام کی صحبت میں بیٹھو، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہو اور قرآن کے مفہوم کو اپنے سینے میں اتارتے جاؤ. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے، جو رب ہے سارے عالموں کا، جو پالنے والا ہے سارے عالموں کا. آپ کس کے معنی پر غور و فکر کریں، اس کی گہرائی اور گیرائی کو آپ دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے. تو اب نتیجہ یہ نکلا، بہت جلدی کے ساتھ بول رہا ہوں، اب اگر کسی نے عرش عظیم کی تعریف کی، عرش بہت عظیم ہے، عرش بہت بڑا ہے، عرش بہت وسیع ہے، عرش بہت عظیم ہے. اب اگر کسی نے عرش عظیم کی تعریف کی تو بولو حقیقت میں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ عرش کا بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب آپ نے کرسی کی تعریف کی، کرسی بہت عظیم ہے، کرسی عالی شان ہے، کرسی یاقوت و زمرد سے مزین ہے، کرسی بہت ہی عظیم الشان ہے، کرسی کی آپ نے تعریف کی، تو بولو یہ آپ کرسی کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن در حقیقت کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عرش کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، کرسی کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، لوح و قلم کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، کعبۃ اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، مسجد کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، بیت اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، ولی اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، حبیب اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ تو عزیزو، یقیناً رسول کا پیدا کرنے والا، رسول کا بنانے والا، ولی کا پیدا کرنے والا، ولی کو دنیا میں مبعوث کر بھیجنے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہم ولی کی جو شان بیان کر رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کے گھر میں غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں، خدا کے گھر میں غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے، اہل اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے، اہل اللہ ہے۔ غیر اللہ کون ہے؟ شیطان غیر اللہ ہے، حامان غیر اللہ ہے، شداد غیر اللہ ہے، نمرود غیر اللہ ہے، ابو جہل غیر اللہ ہے، اشرف علی تھانوی غیر اللہ ہے۔ ہم عزیزو، ہم جو ہے غیر اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم اہل اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔
درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وسلم نبینا وعلی علی محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ۔ حضرات، ہمارے حیدرآباد میں، بہت سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک ماحول آج سے 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے ایسا پیارا ماحول تھا، سنیت بڑی مستحکم تھی، عقیدت کی بنیادیں مضبوط تھیں، نوجوان نسل عاشقان غوث و خواجہ نظر آتے تھے، بوڑھے جوان سبھی اللہ والوں کے چاہنے والے تھے۔ لیکن یہ 15-20 سال کے عرصے میں نہ جانے کس بدعقیدہ کی بد نظر ہمیں لگ گئی ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر دوسری اور جماعتوں سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ مثلا میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجیب علی رضوی ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہے، کان میں نہیں میدان میں کہنا چاہتا ہے تاکہ سب سن لے، تبلیغی جماعت کا ایک دور تھا، مودودی جماعت کا ایک دور تھا، یہ لوگ اپنی جماعتوں کو پھیلاتے رہے، بڑھاتے رہے، بھٹکاتے رہے، لیکن آج اہل حدیث جماعت جو حقیقت میں غیر مقلدین ہیں، یہ کسی امام کے مقلد نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، یہ غیر مقلد ہے، یہ اہل حدیث کا فرقہ آج بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل جو سعودی ریٹن ہے، جو دبئی ریٹن ہے، وہ پکے ہو کے آ رہے ہیں، جس کو دیکھو نماز مسجد میں نماز کے لیے آتا تو ہے لیکن کس انداز سے، انشٹ کیا ہوا، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، آستین چڑھے ہوئے، ننگے سر، پینٹ نیچے سے موڑا ہوا، فولڈ کیا ہوا، جلدی جلدی آیا، طبیعت کے مطابق وضو کیا، شریعت کے مطابق نہیں، طبیعت کے مطابق وضو کیا، جلدی جلدی آیا، پیروں کو چیر دیا، سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، یوں معلوم ہو رہا کہ دنگل میں پہلوان کھڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہونے والا مسلمان باادب طریقے سے آتا ہے۔
اور بڑے احترام کے ساتھ آتا ہے. اللہ کی یہ مقدس بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو با طہارت آؤ، با وضو آؤ، اور وضو بھی ایسا کامل وضو کرو کہ اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند نے تمام مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ اعضا جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، وہ اعضا جس کا وضو میں دھونا فرض ہے، یعنی چہرہ دھونا فرض، ہاتھ کونیوں سمیت دھونا فرض، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض، یہ فرائض وضو ہیں. آپ نے فرمایا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ وہ اعضائے وہ اعضا جو وضو میں جس کا دھونا فرض ہے، ہر بال پر سے، ہر جگہ سے کم از کم دو دو قطرے پانی بہ جائے تب وضو ہوگا. صرف پانی پوچھ لینے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ وضو میں پانی بہانا شرط ہے، اعضا کے اوپر سے اس کا دھونا فرض ہے. عزیزو، یہ باریکی ہم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خصوصاً وضو کرتے وقت یہ آنکھوں کے جو گڑھے ہیں، جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو میل اس گڑھے میں جمع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے کونے میں، گڈھوں میں میل جمع ہو جاتا ہے، جب سوکھ جاتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، نکلتا نہیں. اور پانی اوپر سے اگر ڈال لیں تو پانی اندر جذب نہیں ہوتا، پانی اوپر سے بہ جاتا ہے. اتفاق سے آپ نے وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، آپ نے اپنی آنکھ سے میل کو باہر نکال دیا، میل تو نکل گیا، لیکن یاد رکھو آپ کا وضو ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ کونا، وہ حصہ جس کا بھگونا فرض تھا، جس پہ پانی ڈالنا فرض تھا، جس پر پانی بہانا فرض تھا، وہ حصہ، وہ کونا بال برابر جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوا. اللہ اکبر. پیر آپ دھو رہے ہیں، پاؤں آپ دھو رہے ہیں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، لیکن ان فرائض کو ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ ہر پاؤں کی انگلی کے درمیان جو جگہ ہے، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے، ان انگلیوں کے درمیان اپنے سیدھے ہاتھ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرو، یعنی پانی بہا کر انگلی سے اچھی طرح پانی پہنچاؤ، انگلیوں کے درمیان والی جگہ بھی سوکھی نہ رہنے پائے. اگر بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو ہی نہیں ہوگا، جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، اور آقا فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. تو یہ تبلیغی وضو نماز کا اہتمام کر کے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ وضو کی کنجی بھی مل گئی، نماز جنت کی کنجی بھی مل گئی. اب ہمیں کسی غوث کی کیا ضرورت ہے، کسی خواجہ کی کیا ضرورت ہے، کسی رسول کی ہمیں کیا ضرورت ہے، کنجی تو جنت کی ہمارے پاس ہے. وضو کر لیا، نماز کی کنجی لے لی، نماز ادا کر لی، جنت کی کنجی لے لی، دو کنجیاں مل گئے، جنت اپنے باپ کی ہو گئی. اب اپنے جنت میں اپن جا کر ہی رہیں گے. لیکن اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، سنو، تجھ سے اور جنت، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی. کنجی تو سن لیا آپ نے، کنجی نماز جنت کی کنجی ہے، بے شک ہے، اس میں دو رائے نہیں، اس کا کوئی انکار نہ کرے، بے شک نماز جنت کی کنجی ہے. لیکن پیارے مسلمان بھائیوں بتاؤ، کنجی میں دندانے ہوتے ہیں نا، لیور، آگے پیچھے، نیچے اوپر، اس کو کیا بولتے ہیں آپ، کنجی کا لیور، کنجی کا دندانہ، اردو میں بول لیجئے دندانہ، جیسے دانت ہیں ہمارے آگے پیچھے، ویسے ہی کنجی کے بھی کچھ دانت ہیں آگے پیچھے. اور اگر کسی ایک کنجی کا ایک دانت ٹوٹ جائے، ذرا سا ایک دانت، ایک لیور ٹوٹ جائے، تو کیا اس ٹوٹی ہوئی کنجی سے قفل کھلے گا؟ نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا، کنجی بیکار، ابس ہو گئی کنجی، بیکار ہو گئی. تو سنو پیارے، نماز بے شک جنت کی کنجی ہے، لیکن محبت مصطفیٰ اس کنجی کا ایک اہم دندانہ ہے. آل رسول کی محبت اس کنجی کا ایک اہم دندانہ ہے. اہل بیت اطہار کی محبت اس کنجی کا ایک دندانہ ہے. غوث و خواجہ کی عقیدت اس کنجی کا ایک اہم دندانہ ہے. یہ دندانے سلامت رہیں گے تبھی تو جنت کا دروازہ کھلے گا, اور اگر دندانہ ٹوٹ گیا دل سے یقیناً یہ جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے اس کے لیے. کنجی پکڑ کر کھڑا رہے گا. آخری بات کہہ کر گزرتا ہوں. ہمارے یہ مشائخ کرام علماء اعظام کی وساطت سے, ان کی دعاؤں کے سہارے سے, میرے سرکار خواجہ غریب النواز کے سہارے سے, حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سہارے سے, سرکار سیدنا امام حسین کے سہارے سے, سرکار سیدنا علی مرتضیٰ کے سہارے سے, سرکار سیدنا عثمان غنی کے سہارے سے, سرکار سیدنا عمر فاروق کے سہارے سے, سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سہارے سے, میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سہارے سے, میرے مولا تعالی میرے رب تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے سہارے سے یہ فقیر اعلان آج کرنا چاہتا ہے اس بھری محفل میں, اور ببانگے دہل کہنا چاہتا ہے کہ سن لو مسلمانوں, اس پوری روئے زمین پر, اس پوری کائنات میں اگر کوئی مذہب صحیح ہے تو مذہب اسلام ہے. مذہب سچا ہے تو مذہب اسلام ہے, اور مذہب اسلام کے ماننے والے آج جتنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں, مذہب اسلام کے ماننے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے آج جب مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, یاد رکھو میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ یہ پوری جماعتوں میں ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور 72 جماعتیں جہنم میں جانے والی ہیں. سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی, تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, اہل سنت اور جماعت جنت میں جائے گی. جب میرا راستے پر چلنے والا ہے وہ اہل سنت ہے, جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والا وہ جماعت ہے, یعنی اہل سنت اور جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے. تو میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے کہ بے شک اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے, بولو حق جماعت ہے, حق جماعت ہے, ناجی جماعت ہے, جنتی جماعت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے رسول با اختیار نبی ہیں, میرے رسول با اختیار نبی ہیں, میرے رسول حیات النبی ہیں, میرے رسول اللہ کی عطا سے عالم ما کانا وما یکون ہے. علم غیب کے خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے. میرے رسول مجبور نہیں مختار ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. تو مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے, بولو حق ہے. اب اگر کوئی اہل سنت و جماعت کو حق نہ کہتا ہو, حق نہ سمجھتا ہو, تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے, اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے, سرکار مدینہ کے صدقے میں, اولیاء کاملین کے صدقے میں, سادات کرام کی دعاؤں کے صدقے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ عقیدے اہل سنت و جماعت کے حق ہیں, اور اگر کوئی ہمارے عقیدوں میں شک کرتا ہے, ہمارے عقیدوں کو غلط ٹھہراتا ہے, تو میں اسے مناظرے کا چیلنج نہیں, مباحثے کا چیلنج نہیں, بلکہ مباحلے کی دعوت دیتا ہوں, مباحلے کا اعلان کرتا ہوں. آگ جلاؤ کسی بڑے میدان میں, آگ جلاؤ روشن کرو کسی بڑے میدان میں. یہ فقیر محمد مجیب علی رضوی قادری, غلام امام احمد رضا, غلام خواجہ غریب نواز, غلام غوث اعظم, غلام امام حسین, غلام آل رسول, غلام مصطفیٰ, آگ میں چلا جائے گا یہ کہتا ہوا کہ اہل سنت و جماعت حق ہے.
ہے، میرا نبی حق ہے، میرا مصطفیٰ حق ہے، میرے رسول کی شفاعت حق ہے، میرے رسول کے معجزات حق ہے، میرے رسول کا اختیار حق ہے، میرے رسول کا علم غیب حق ہے، میرے رسول کے تصرفات حق ہے، یہ کہتا ہوا فقیر آگ میں جانے کو تیار ہے. اب اگر کوئی اس
بس کریے، صرف جذباتی چند وقتوں کے لیے ہونا یہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ کا سرمایہ ہر دم تازہ رکھو، تابندہ رکھو، دل کی دنیا میں سجائے رکھو. عشق مصطفیٰ کی حرارت جب تک باقی ہے، ایمان ہمارا سلامت ہے. عزیزان ملت، ہماری قوم کو نہ لڑاؤ. اے وہابیوں بدعقیدوں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو نہ لڑاؤ آپس میں، خاندانوں میں جھگڑا نہ ڈالو، مسجدوں میں فتنے پیدا مت کرو، گلیوں کوچوں میں فتنہ فساد نہ برپا کرو. ہماری قوم آپس میں لڑتے لڑتے بہت کمزور ہو گئی ہے، ہماری قوم آپس میں لڑتے لڑتے بہت بگڑ چکی ہے، ہماری قوم آپس میں لڑتے لڑتے بہت ہی زیادہ انحطاط پذیر ہو چکی ہے. تارے مذلت کے گڑے میں گئی جا رہی ہے. خدا و رسول کا واسطہ، تم ہماری قوم کو قوم میں فساد نہ برپا کرو، ہماری قوم کے نوجوانوں میں انتشار نہ ڈالو. آئے مولوی مولوی مقابلہ کریں گے، بلاؤ تمہارے مولوی کو بھی، اور یہ فقیر بھی انشاءاللہ مباہلے کے لیے تیار ہے، جہاں چاہو جس مقام پر انشاءاللہ اپنی طرف سے اپنی جان اللہ کے حوالے، اللہ کے رسول کی محبت میں جانثار کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تاکہ دنیا والے دیکھ کر فیصلہ کر لیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے.
کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ میرا عقیدہ سچا ہے، میں اپنے عقیدے کی حقانیت کی بنیاد پر، اپنے رسول اعظم کے مختار کل ہونے کی بنیاد پر، اپنے رسول کی عالم غیب ہونے کی بنیاد پر، اگر میں آگ میں چلا جاؤں تو خدا قدم قسم وحدہ لا شریک کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کے صدمے میں وہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ کی ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، اسے جلانا نہیں ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو جاڑا ہو، میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، بلکہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرا ابراہیم سلامت رہ سکے. عزیزوں، دنیا دیکھ کر فیصلہ کر لے گی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جو آگ میں جانے کے بعد زندہ رہے گا وہ حق ہے، اس کا عقیدہ سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، اس کا مسلک سچا ہے، اور جو آگ میں جانے کے بعد جل جائے، جھلس جائے، سمجھو اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا عقیدہ ایقان غلط ہے. دنیا والے دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے اور حقانیت کے راستے پر آ جائیں گے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے انشاءاللہ حق کا راستہ قوم و ملت کو معلوم ہو جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ قوم و ملت آپس میں لڑے، بلکہ ہم تمام بدعقیدہ جماعتوں کے مولویوں کو یہ دعوت غور و فکر دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس دعوت پر غور و فکر کرتے ہوئے ہماری اس دعوت کو قبول کریں اور آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حقانیت کو ثابت کرنے کی نیت. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر زندہ رکھے، بولو حق پر زندہ رکھے، حق پر مرنے کی توفیق رفیق عطا کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم بزرگو، محترم بزرگو، دارالعلوم فیض رضا کے تین طلبا جو اس سال الحمدللہ فارغ ہو کر آپ کے سامنے آئے ہیں، حافظ قرآن بن کر آئے ہیں، ان کی دستار بندی ہمارے مبارک علماء و مشائخ کرام کے ہاتھوں سے کی جائے گی. اس کے بعد ہمارے معزز مہمان، دیکھو وعدہ کر لیے آپ کے جائیں گے نہیں، خواجہ کے دیوانے جائیں گے نہیں آج جب تک ہمارے علماء کرام کی بھرپور تقریر نہیں سن لیں گے، کیونکہ کل اتوار ہے. آپ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جائیں، صبح سے ظہر تک آپ آرام کریں، آپ کو اجازت ہے. پھر ظہر کا جب وقت ہو جائے تو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا کرے. ہم نیاز والے بھی بنے نمازی بنے، نمازی نیازی دونوں بنے، غوث و خواجہ کی بارگاہ میں نیاز ادا کریں تو رب کی بارگاہ میں نماز ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے. تو آئیے اب نام لے لو بھائی. حافظ محمد مشتاق ولد محمد احمد محمد عبد الرحیم صاحب جو قلم مہاراشٹرا کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بہت ہی کم مدت کے اندر قرآن شریف کو حفظ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو ہمیشہ قرآن کریم سے آباد رکھے. اور انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ زندگی بھر انشاءاللہ مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہوں گا. انہوں نے وعدہ کیا ہے اور سند پر دستخط بھی کی ہے کہ میں اس عقیدے پر قائم رہوں گا. جب تک یہ عقیدے حق پر قائم ہیں یہ ہمارے مدرسے کے فارغ التحصیل کہلائیں گے، ہمارے مدرسے کے طالب علم کہلائیں گے. اور خدا نہ خواستہ کسی دن کسی کے بہکاوے میں آ کر یہ بدعقیدہ اگر ہو جائیں تو ہمارے مدرسے کے طالب علم کہلانے کے مستحق باقی نہیں رہیں گے. ہمارے مدرسے سے تعلق اسی وقت قائم رہے گا جب تک یہ عقیدے اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے ان کو بھی، ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو، سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے. ہاں حضرت.